بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین، سلام علیکم. آپ کی میزبان شبنم زیدی ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں آپ کا اپنا پروگرام گھرانہ لے کر حاضر ہوں، اور آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے اس پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. محترم ناظرین، آج اپنے پروگرام کا آغاز حضرت لقمان کی ایک بہت ہی حکمت آمیز گفتگو سے کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے 7,000 حکمتیں سیکھی ہیں کہ ان میں سے میں نے 4 کا انتخاب کیا ہے کہ اگر ان 4 حکمت پر تم عمل کرو گے تو بہشت میں میرے ساتھ سیر کرو گے. ایک، اپنی کشتی کو مضبوط بناؤ اس لیے کہ زندگی کا دریا بہت گہرا ہے. اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرو اس لیے کہ گزرگاہ بہت سخت ہے. آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ کو وافر مقدار میں فراہم کرو اس لیے کہ سفر بہت طولانی ہے. اور اپنے ہر فعل کو خالص کرو اس لیے کہ اس کی چھان بین کرنے والے بہت تیز بین ہیں. واقعی ناظرین، اس طرح کی حکمت آمیز گفتگو جب انسان سنتا ہے تو اس کی زندگی زیرو روح ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اس طرح کی حکمت آمیز گفتگو کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے سنا جائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں حکمت کا ذرہ برابر بھی گزر نہ ہو، بلا شک و شبہ وہ گھر بربادی کے دہانے پر ہوتا ہے اور اس گھر کا مٹ جانا قطعی ہوتا ہے. اس کے برخلاف وہ گھرانے کہ جہاں پر حکمت آمیز گفتگو بولی اور سنی جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے گھرانے ایک نیک اور صالح گھرانے ہوتے ہیں، اور یہ گھرانے ایسے گھرانے ہوتے ہیں کہ جو نسلوں کی اصلاح اور اسے پروان چڑھانے کی قدرت اور صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایسے ہی گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک نیک اور صالح معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں.
گھریلو زندگی میں دین کا کردار. عصر حاضر کے انسان کے لیے سب سے اہم ترین مسائل میں سے ایک اہم اور بنیادی مسئلہ گھر اور انسان کی مشترکہ زندگی ہے. اگر اس مسئلے کو عالمی پیمانے پر سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جائے تو یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ دین اور مذہب سے دوری اختیار کرنے والے افراد ہمیشہ اضطراب، بے چینی اور مایوسی جیسی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہیں. نہ ان کی فردی زندگی میں کوئی سکون نظر آتا ہے، اور نہ ہی ان کی مشترکہ زندگی کسی صحیح نہج اور ڈگر پر نظر آتی ہے. اس کے بدلے دین و مذہب کے پیرو اور ماننے والے افراد اپنی فردی زندگی کے ساتھ ساتھ مشترکہ اور گھریلو زندگی میں بھی کامیاب نظر آتے ہیں. ان کی زندگی میں ہر طرح کا استحکام، خوشی، شادابی اور چین و سکون جیسی روح کو روان کو شاداب کر دینے والی صفات جنم لیتی ہیں، جو ان کی زندگی کو روز بروز مضبوط اور پائیدار بنا دیتی ہیں. جی ہاں، یہ دین اور آئین ہی ہیں جو انسان کی گھریلو زندگی کے ہر میدان میں صحیح معنی اور مفہوم کا واقعی رنگ بھر دیتا ہے.
ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ناظرین، اگر آپ کو یاد ہوگا، ہماری گفتگو گھریلو زندگی میں دین کے کردار کے موضوع پر چل رہی تھی، اور ہمارے مہمان نے بہت ہی اہم اور خوبصورت نکات کی جانب ان تمام گفتگو میں اشارہ کیا تھا. آج پھر ہم اسی گفتگو کو، اسی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج پھر اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ امرین صاحبہ. آئیے انہیں سلام عرض کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. محترمہ امرین صاحبہ، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پروگرام گھرانہ میں ایک بار پھر آپ تشریف لے آئیں، بہت بہت شکریہ اور خوش آمدید. محترمہ امرین صاحبہ، جیسا کہ ہماری پچھلی گفتگو گھریلو زندگی میں دین کا کردار ہے اس موضوع پر چل رہی تھی، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اس دین کا گھریلو روابط پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. یعنی انسان اگر دین پر عمل پیرا ہوتا ہے اور دین کی تمام احکامات کو اپنے زندگی میں اپناتا ہے تو گھریلو روابط پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کہ جس میں ہم ساس اور بہو کے بہت ہی خوبصورت موضوع پر ہم آئے تھے، اور آپ نے اس پر کافی باتیں بھی بتائی تھیں، لیکن چونکہ گفتگو ادھوری رہ گئی تھی لہٰذا ہم یہیں سے اپنے سوال کا آغاز کرتے ہیں کہ ساس اور بہو کے رشتے پر جو ہے وہ دین کے اثرات جو ہیں وہ کس طرح سے مرتب ہوتے ہیں، یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں گرانا پروگرام کے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتی ہوں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ساس اور بہو کے موضوع پہ ہماری بات چل رہی تھی، اور اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گی، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں میں نے بیان کیا، کچھ ساس کے فرائض میں نے بیان کیے، کچھ سسر کے فرائض میں نے بیان کیے، کچھ نند کے بارے میں بتایا، تو ہم بہو تک پہنچے تھے۔ دیکھیں، بہو وہ لڑکی ہے جو اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے۔ اب جب انسان اپنا گھر چھوڑ کے آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جس گھر میں آئی ہے اس گھر کے افراد کو اپنے گھر کے افراد سمجھے، کس طرح سے اپنے ساس اور سسر کو اپنے والدین سمجھے۔ جب ایک لڑکی اس چیز کو تسلیم کر لے گی کہ ساس اور سسر نہیں ہے، یہ میرے والدین ہیں، میں اپنے والدین چھوڑ کے ان والدین کے پاس آئی ہوں، یہ میرے والدین ہیں، تو پھر وہ قرآن کی آیہ کے مطابق وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے حقوق ادا کرو، والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے، جب ہم کسی کے حقوق ادا کرتے ہیں تو حقوق بلا عوض ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ میں آپ کا حق ادا کروں اس لیے کہ آپ میرا حق ادا کریں، نہیں، حق میری گردن پہ ہے جو مجھے ادا کرنا ہے، اگر ادا نہیں کروں گی تو قیامت کے دن جواب دے ہوں گی۔ تو جب لڑکی یہ سمجھ لے کہ یہ میرے والدین ہیں اور انہیں والدین مانے گی، تو پھر ان کا احترام کر سکے گی، پھر گھر میں بہت سی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح لڑکے کو ایک اور بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جس مرد کو وہ اپنا شوہر کہہ رہی ہے، وہ مرد کسی کا بیٹا ہے، اور جس کا بیٹا ہے اس نے اس کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، کئی راتیں جاگ کر اس کو سلاتی رہی ہے، اس کے سرد و گرم کا خیال رکھا ہے، اس کا کریکٹر بنانے کے لیے کتنی مشکلات تحمل کی ہیں، کیا کیا قربانیاں دی ہیں، تب جا کر وہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک مرد میں تبدیل ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ جوانی تک پہنچا ہے۔ تو وہ آ کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس ماں کا اب اس لڑکے پہ کوئی حق نہیں ہے، وہ ماں ہے اور مادرانہ احساسات رکھتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، کیا اس کا بچہ چھوٹا ہو، کیا جوان ہو جائے، کیا بوڑھا ہو جائے، ماں بچے کے لیے ہمیشہ بچہ اس کے لیے بچہ ہی رہتا ہے، اگر وہ بوڑھا بھی ہو جائے۔ تو ماں کو بیٹے کی ضرورت ہے، خاتون یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ جو ہے یہ صرف میرا ہے، میں اس کی بیوی ہوں، صرف میرا خیال رکھے، میری ضروریات پوری کرے، باقی تمام رشتے بھول جائے، نہیں، وہ اس ماں کے بارے میں بھی سوچے کہ وہ کسی کا بیٹا ہے، کوئی اس کی ماں ہے، اور ماں کے کچھ جذبات ہیں، میں اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچاؤں۔ اسی طرح اپنے سسر کے بارے میں سوچے کہ اس کا بیٹا ہے، اس نے جو ہے وہ اس کو اس کی خاطر کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، اس کے فیوچر کے لیے اس نے جو ہے دن رات محنت کی ہے تاکہ یہ لڑکا اس کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ وہ والدین سے بیٹے کو جدا نہیں کر سکتی، اسلام نے اسے یہ حق نہیں دیا کہ تم والدین سے بیٹے کو جدا کر دو۔ جدا کرنا اس صورت میں کہ لڑائی کی صورت میں ہو، یا جو ہے وہ اس سے کہے کہ تم والدین کے حقوق ادا نہ کرو، اس صورت میں اسے والدین سے جدا کرنے کا اسلام نے حق نہیں دیا ہے۔ اور لڑکی کو یہ بات ہمیشہ جو ہے وہ ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ اسی لیے تو اسلام نے کہا ہے کہ جب تم رشتہ لینے کے لیے نکلو، کیا لڑکی والے کیا لڑکے والے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ لڑکی والوں سے اسلام کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے گھر تمہاری بیٹی کا رشتہ آئے، تو تم یہ دیکھو کہ لڑکا شرابی نہ ہو، لڑکا جوا نہ کھیلتا ہو، لڑکے کی دولت نہ دیکھو بلکہ اس کا دین دیکھو۔ ہم دیکھتے ہیں صدر اسلام میں بہت سے ایسے افراد تھے، دولت مند گھرانے، جن کی بیٹیوں کے لیے غریب گھرانوں کا رشتہ آیا، لیکن وہ راضی نہیں تھے۔ خود پیامبر گرامی اسلام نے جا کر ان سے کہا کہ نہیں، وہ لڑکا دیندار ہے، اس کا دین دیکھو، وہ تمہاری بیٹی کو دین سے خوش رکھے گا۔ جو انسان دیندار ہوتا ہے وہ کسی کو اذیت نہیں دیتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس لیے وہ تمہاری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ دولت انسان کے لیے خوشبختی نہیں لے کر آتی۔ اسی طرح لڑکے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ہم جس جگہ اپنے بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اسلام کہتا ہے صرف لڑکی کی خوبصورتی نہ دیکھو، لڑکی کی خوبصورتی بھی دیکھو، یہ دیکھو لڑکی کس ماحول میں پلی بڑی ہے، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، اس کی ماں کا کردار کیسا تھا، یا یہ دیکھو کہ لڑکی کی عفت و حیا والی ہونی چاہیے، لڑکی کا حجاب دیکھو، ان چیزوں کی طرف توجہ دو، صرف خوبصورتی نہ دیکھو، صرف لڑکی والوں کی دولت نہ دیکھو کہ وہ بہت سارا جہیز لے کر آئے گی، صرف ان چیزوں پہ توجہ نہ دو. اور واقعاً اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے پہلے تو رشتہ لیتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور پھر اس کے بعد جب شادی ہو جائے تو پھر ہم اسلامی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر دینداری کے ساتھ ہم زندگی گزارنا چاہیں تو گھر میں جو مشکلات ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جائیں گی. دیکھیے، گھر کے دو افراد، ساس اور بہو، اگر ان دونوں کی آپس میں بن جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہو اور سسر کے درمیان کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا، اگر ان کی لڑائی ہوتی بھی ہے تو اکثر درمیان میں ساس اور بہو کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے. بہو کا سسر کے ساتھ اکثر اچھا ریلیشن ہوتا ہے، اسی طرح ساس کا بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. صرف اگر بہو اور ساس آپس میں اچھی رہیں، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں، انہیں ٹھیس نہ پہنچائیں، تو گھر میں جو ہے وہ کافی حد تک ماحول کو ہم دینداری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور آخر میں یہی کہوں گی کہ بہت بد نصیب ہوتے ہیں وہ بیٹے اور بہویں جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آج جو ہم ان کے ساتھ کریں گے وہی کل ہمارے ساتھ ہوگا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹے گا.
جی واقعی، کہ جس طرح سے ساس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جب جو بہو لا رہے ہیں وہ بہو نہیں، ہماری بیٹی ہے، اور بیٹی سمجھ کے اس کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کریں، اسی طرح بہو کو بھی جو ہے دوسری طرح سے انہیں ساس اور سسر نہیں بلکہ اپنے والدین سمجھنا چاہیے، اور اپنے والدین کی طرح جو ہے ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ پیش آنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور تب جا کر ہم دیکھیں گے کہ یہ گھرانہ جو ہے وہ ایک خوبصورت گھرانہ اور ایک مثال والا گھرانہ جو ہے وہ کہلائے گا. جی بالکل.
دیکھیں، اگر گھر میں جھگڑے ہوں گے تو لڑائی جھگڑے کا اثر کیا ہوتا ہے کہ گھر میں برکت آتی نہیں ہے، بلکہ وہ جو برکت ہوتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے وہاں پہ ایک کہاوت ہے کہ جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں وہاں سے سکون بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر گڑے کے اندر پانی ہو تو وہ پانی بھی خشک ہو جاتا ہے.
بہت بہت شکریہ محترمہ امرین صاحبہ. یہاں پر ایک کلپ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. محترم ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، جائیے گا نہیں، ایک چھوٹی سی کلپ آپ کی خدمت میں پیش ہے، ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
محترم ناظرین، السلام علیکم. ہم اپنے تمام ناظرین کا آپ کے اپنے پروگرام گھرانہ میں تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اور ہر ہفتے کی طرح ہم آج پھر آپ کے پاس ایک تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہمارے پاس موجود ہیں جناب محمد باقر صاحب. آئیے ان سے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب سید محمد باقر صاحب، یہ فرمائیے کہ بچوں کی دینی تعلیم کے سکھانے کے طریقے کیا ہیں؟
مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم فی صغر کا نفس فی الحجر، بچپن میں علم کا سکھانا ایسے ہے جیسے پتھر پہ تحریر کر دینا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کو تعلیم سکھانے کے طریقے، جو ہمارا موضوع ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ بچے کو اس کی زبان میں تعلیم دی جائے. اگر انسان مثلا ہندوستان میں پیدا ہو رہا ہے، اس کو انگریزی آپ سکھانا چاہیں، سیکھ تو لے گا وہ، لیکن اس کے لیے مشکل مرحلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ گھر میں رہے گا تب تک وہ اس کو سیکھے گا، اس کے بعد جو باہر بچے مثلا اردو زبان میں بات کریں گے تو اس کے لیے تھوڑا مشکل پیدا ہوگی. اس کے بعد دوسرا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ تعلیم سے پہلے تربیت کا ہونا ضروری ہے. اگر بچے کی تربیت ٹھیک ہے تو وہ تعلیم کو بھی اچھے طریقے سے حاصل کر سکتا ہے. اور اس کے لیے اس کے بعد پھر مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ پڑھے لکھے ہیں تو بچے کو جلد سے جلد سکھا سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ خود ان کا تجربہ ہے. اگر تجربہ ان کی زندگی کا ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے پہلے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے ماں باپ جاہل ہے کہ وہ بچہ نہیں پڑھ سکتا، سیکھ تو وہ بھی سکتا ہے، لیکن بدرجہ اولا وہ انسان کے جس بچے کے ماں باپ پڑھے لکھے ہوں گے وہ جلد سے جلد اس چیز کو سیکھے گا. اور اس کے بعد مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بری عادتوں سے روکے، بری سوسائٹی سے روکے، ان نااہل بچوں سے روکے کہ جو ان پڑھ ہے. اگر ان پڑھ کے پاس بچے جائے گا تو اس کو جو صحبت کا اثر لگے گا وہ اس کے لیے مضر ہو جائے گا. اس کو چاہیے کہ اس کو اچھے دوستوں کی طرف جو ہے متوجہ کریں، اور ایسے بچوں کے پاس ان کو بھیجے کہ جو تعلیم کو اچھے طریقے سے حاصل کرتے ہیں اور پڑھائی میں اچھے ہیں. اس کے بعد بچوں کے ساتھ فقط یہ نہیں کہ تعلیم سکھائی جائے، اس کے ساتھ اگر بچوں کے ساتھ تھوڑا سا کھیل بھی ضروری ہے، کیونکہ بچہ اس وقت کھیل پڑھ سکتا ہے جب کہ اس کا ذہن فری ہو اور اس کا جو ہے اس کی ہمت افزائی کی جائے، اس کا جوائز دیا جائے، اس کو جو تشویق دی جائے علم کی طرف کہ واقعا علم کا کیا فائدہ ہے اور علم سکھانے کا طریقہ یہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ان کے جو ہے بچوں کو اچھی کتابوں کی طرف متوجہ کرے، اچھی کتابیں ان کے لیے انتخاب کرے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک با اخلاق معلم کا انتظام کرے۔ اگر با اخلاق معلم سے مراد یہ نہیں کہ انسان روزہ نماز کو ادا کرے، تسبیح پڑھتا رہے، یا فقط بچوں دوسرے مومنین سے گفتگو اچھے طریقے سے کرے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ایک ایسا معلم کا انتخاب کرے کہ جو باقاعدہ پڑھا لکھا ہو، تجربہ کار ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر معلم تجربہ کار ہوگا تبھی بچے کو کچھ سکھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ خود جو ہے وہ تجربہ کار نہیں ہے تو وہ کچھ اس چیز کو اس بچے کو سکھا نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کے لیے مسابقات کا ہونا ضروری ہے، دینی مسابقات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بچوں کے پاس مسابقات ہوں گے تو ان کی دلچسپی بڑھے گی، ان کے اندر شوق پیدا ہوگا اور وہ بچے جو ہے باقاعدہ اس میں شرکت کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ایک پروگرام یہ ہونا چاہیے کہ ماہانہ بچوں کا ٹیسٹ وغیرہ ہونا چاہیے، تاکہ بچے جو ہے کہاں تک جو ہے تعلیم کو حاصل کیا ہے اور بچہ جو ہے کہاں تک جو ہے اب تک پہنچا ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، لیکن سب سے مین چیز یہ ہے کہ بچوں کے لیے ایک سوسائٹی، ایک ایسے انتخاب ہونا چاہیے جگہ کا کہ جہاں پر اس بچوں کو بری عادتوں سے بچ سکے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ صحبت کا اثر ضرور لگتا ہے۔ اچھے کتابوں کا انتظام کرے، اچھے معلم کا انتظام کرے، اچھی سوسائٹی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے ایک روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تعلیم کا سیکھانا فقط یہ نہیں کہ انسان بچہ جو دنیا میں آنے کے بعد سیکھتا، نہیں، حدیثوں میں یہاں تک آیا ہے کہ بچہ بس اس وقت جب کہ شکم مادر میں ہوتا ہے اس وقت بھی سیکھ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اگر بچہ ابھی شکم مادر میں ہے، اور شکم مادر میں ہونے کے بعد بچے کے والدین اگر گھر میں ایک دعائے کمیل کا انتظام رکھے، دعائے ندبہ چلائے، قرآن تلاوت کلام پاک کا انتظام کرے، تو اس بچہ جو ہے ان تمام دعاؤں کا، ان تمام تلاوت کلام پاک کا ایک اثر اپنے اندر قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر اسی گھر کے اندر جو ہے دوسری چیزیں جاری کر دی جائے، مثلا گانا وغیرہ ہو، تو بچہ جو ہے مادرہ شکم میں ان چیزوں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔
جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، واقعا بچپنے میں بچے کے ساتھ پوری محنت اور تگ و دو سے کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ ناظرین، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
وقفے کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں۔ ہماری گفتگو گھریلو زندگی میں دین کے کردار کے موضوع پر چل رہی تھی۔ آئیے اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں اور ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں۔ محترمہ امرین صاحبہ، ابھی جو کلپ ہم نے دیکھی اس میں بچوں کی دینی تعلیم کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، جبکہ ہمارے پچھلے پروگرام میں اس پر ہم نے جو ہے وہ مفصل گفتگو بھی کی تھی، اور آپ نے بتایا تھا کہ بچوں کی کس طرح سے دینی تربیت کرنی چاہیے۔ لیکن چونکہ ابھی یہاں پر سوال بھی کیا گیا تھا اور انٹرویو لیا گیا تھا، تو میں چاہوں گی کہ آپ بھی اگر اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو وہ ہمارے ناظرین کے لیے ضرور بتائیں۔
ضرور، دیکھیے پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ اس پہ کافی میں نے بیان کیا تھا، اور کچھ پوائنٹ جو ہے اس پروگرام میں ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ اس پروگرام میں میں نے بیان کیا تھا کہ بچے کی ایک تو یہ کہ تربیت، جیسا کہ انہوں نے بھی ابھی کہا ہے کہ ولادت سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، پھر ولادت کے بعد بچے کا اچھا نام رکھنا، بچے کو محبت دینا، بچے کی تعلیم پہ توجہ دینا، بچے کو کھیلنے کے لیے کہنا، اس لیے کہ کھیل بچے کا ایک فطری تقاضا ہے اور خود والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کے ساتھ کھیلیں۔ اسی طرح جو ہے وہ بچے کے آنے جانے کی ٹائمنگ پر توجہ دینا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بچہ جب نوجوانی کی عمر میں آتا ہے تو وہ اگر اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارے تو آہستہ آہستہ انہی کے سانچے میں ڈلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کے ساتھ عادلانہ برتاؤ کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اگر ہمارے دو تین بچے ہیں تو ہم ایک بچے کو دوسرے پر ترجیح دیں، اس سے کیا ہوگا، بچے کا کانفیڈینس ختم ہو جائے گا، اور جب بچے کے اندر کانفیڈینس نہیں رہے گا تو بچہ فیوچر میں کچھ نہیں بن سکے گا، اس لیے کہ بچے کے کردار کی جڑیں اسی کانفیڈینس میں ہوتی ہے جو اسے بچپن میں والدین کی طرف سے ملتا ہے۔ اور ایک اور نقطہ جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی شخصیت کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بعض والدین اس طرح سے کرتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے دوسروں کے بچوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن انہی کے سامنے اپنے بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ بات بات پہ ڈانٹنا، اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے، وہ پھر عدم تحفظ کا احساس کرتا ہے، اپنے گھر میں اسے امنیت کا احساس نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ والدین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور والدین پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ جب والدین پر اعتماد نہیں کر سکے گا تو پھر معاشرے پر بھی اعتماد نہیں کر سکے گا، اور سوسائٹی سوسائٹی میں کوئی مقام بھی حاصل نہیں کر سکے گا.
اور جس طرح سے ابھی گزارش میں اور کلپ میں بھی ہم نے جیسا کہ محترم نے بیان کیا کہ بچوں کی دینی تربیت کے لیے بہتر ہے کہ انسان اپنے گھروں میں جو ہے وہ دینی پروگرامز کرے, تو واقعی دینی پروگرامز کا بھی جو ہے وہ بچوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور اگر گھر میں نہیں رکھ سکتا ہے تو جہاں دینی پروگرامز ہوتے ہیں, دعائیں وغیرہ کا جہاں پروگرام ہوتا ہے, وہاں اپنے بچوں کو لے جانے کی جو ہے وہ جتنی زیادہ کوشش کرے وہ بچوں کے حق میں جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جب وہاں سے بچے واپس آئیں تو ماں باپ کا فرض یہ بھی بنتا ہے کہ اگر ان کی واقعی دینی تربیت کرنا چاہے تو ان سے ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھے کہ کیا سنا ہے, کیونکہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جاتے ہیں اس طرح کے پروگرامز میں لیکن وہاں پر جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے ہیں, لیکن جب والدین سنیں گے اور بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں گے تو پھر بچے بھی جو ہے وہاں پر توجہ کے ساتھ جو ہے ان تمام چیزوں کو غور سے سنیں گے تاکہ اپنے والدین کو آ کر جو ہے وہ بتا سکیں یا سنا سکیں. تو ان سب چیزوں کا بہت زیادہ جو ہے وہ بچوں کی تربیت پر اثر ہوتا ہے.
دیکھیے ایک بزرگ دین ہے, ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا, وہ نوجوانی کی ایج میں جو ہے وہ مجتہد کا انہیں درجہ مل گیا تھا اور لوگوں نے کافی تعجب کیا کہ ابھی تو آپ نوجوان ہیں اور آپ مجتہد بھی بن گئے ہیں. جب وہ اپنی والدہ کے سامنے جا کر بیان کرتے ہیں تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جس طرح میں نے تمہاری تربیت کی ہے تمہیں اس سے بھی بہت پہلے مجتہد بننا چاہیے تھا. تو تربیت کا اثر انسان کی زندگی پر بہت ہوتا ہے.
محترمہ امبرین صاحبہ, میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ تمام دینی احکام کو اپناتی ہے تو اس دیندار خاتون کا معاشرے میں جو ہے وہ ہمیں کیا کردار نظر آتا ہے, کس طرح سے جو ہے ایک دیندار خاتون کا معاشرے میں کردار ہے, یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
دیکھیے تاریخ انہی افراد کی عصمت کو سلام کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ جنہوں نے تاریخ کو عظیم بنانے کے لیے کوئی رول دکھایا ہے, جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے تاریخ کو عظیم بنایا ہے. اور اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مرد ہی ہو, ہمیں بہت سی ایسی خواتین نظر آتی ہیں, حتیٰ کہ اسلام سے بھی پہلے ایسی خواتین موجود تھیں جنہوں نے اپنے کردار سے تاریخ پر ایسا اثر چھوڑا ہے کہ ہمیں قرآن بھی ان کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے. جس طرح کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں, ایک طرف خدا جو ہے وہ فرعون کو برا بلا کہہ رہا ہے, فرعون کو ظالم حکمران کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے, لیکن دوسری طرف آسیہ کو مومنین اور مومنات سب کے لیے مثال قرار دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنا کردار بنانا چاہتے ہو تو آؤ آسیہ کی طرح زندگی گزارو جس طرح آسیہ نے زندگی گزاری ہے. اسی طرح ہمیں حضرت مریم نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے اس معاشرے میں, یہاں پہ جو ہے وہ لڑکیوں کو کوئی خاص مقام نہیں دیا جاتا تھا, اس معاشرے میں انہوں نے اس طرح سے زندگی گزاری کہ قرآن انہیں حجت قرار دے رہا ہے حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے حجت ہیں, یعنی وہ عیسیٰ کے لیے بھی حجت ہیں. اسی طرح ہمیں اور بہت سی ایسی خواتین نظر آتی ہیں جنہوں نے تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد. بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے صدر اسلام سے لے کر آج تک اسلام کی بقا کے لیے معاشرے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے. اگر ہم صدر اسلام کے بارے میں کہیں, اور ضرور میں صدر اسلام سے ہی شروع کرنا چاہوں گی, اس لیے کہ جب اسلام کا ظہور ہوا ہے اور اس سے پہلے کا دور جو جاہلیت کا دور تھا, اس میں اگر کسی شخص کہا جاتا کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا تھا, سرخ ہو جاتا تھا اس کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے. بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا, اس حد تک عورت کی تذلیل کی جاتی تھی. لیکن اسلام آیا اور اسلام نے اسی خاتون کو اتنا مقام دیا, اتنی عظمت دی, اور خاتون کو کسی جگہ پہ جو ہے وہ ریحانہ کہا جا رہا ہے, یعنی عورت ایک پھول کی طرح ہے جو زمانے کے سرد و گرم سے مرجا سکتا ہے, اس لیے تم گھر میں رہو. یا جو ہے وہ خاتون کو بذات منی قرۃ عینی, عورت کی گرداری کو جو ہے وہ دین کی مجاہدہ کے طور پہ یاد کیا گیا ہے, اور ایک ماں کو وہ ہستی قرار دیا گیا ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ تمام مراتب, یہ تمام رتبے اسلام نے خاتون کو دیے ہیں. اسلام نے خاتون کو وہ مرتبہ دیا ہے جو نہ کوئی اور دین دے سکا نہ کوئی اور معاشرہ دے سکا. اسلام نہ تو مغرب کی طرح عورت کے استحصال کا قائل ہے کہ اس قدر عورت کو آزادی دے دی جائے, مساوات کے نام پر عورت کی تذلیل کی جائے کہ عورت اپنے آپ کو ایک بے وقعت چیز سمجھنے لگے, نہ جو ہے وہ طالبان کے شدت پسند گروہ کی طرح اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کو بالکل گھر میں قید کر کے رکھ دیا جائے. خاتون کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ باہر آ سکے, نہ وہ علم حاصل کر سکتی ہے نہ معاشرے میں کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ دکھا سکتی ہے, فقط گھر اور گھر, گھر میں محدود کر دیا جائے. اسلام نے میانہ روی کا راستہ اختیار کیا ہے. اسلام نے خاتون سے کہا ہے کہ ہاں تمہیں آزادی ہے, آؤ معاشرے میں آ کے اپنے کردار کے ذریعے کچھ کر کے دکھاؤ، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ تم اگر معاشرے میں آنا چاہتی ہو تو یہ دیکھو میرے معاشرے میں آنے سے گرداری پہ کیا اثر پڑے گا۔ آیا میں معاشرے میں رول دکھاتے ہوئے گھر میں بھی جو ہے وہ ایک ماں اور بیوی کا اچھا رول دکھا سکتی ہوں؟ آیا میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہوں؟ رسول گرامی اسلام نے جب حضرت فاطمہ الزہرا اور امام علی کے درمیان کام تقسیم کیا تو آپ نے حضرت زہرا کو گھر کے کام سونپے اور امام علی کو گھر کے باہر کے کام سونپے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھرداری عورت کا پہلا فرض ہے، عورت کا پہلا وظیفہ جو ہے وہ گھرداری ہے۔ اگر عورت کی گھرداری کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، بچوں کی تربیت پر کوئی غلط اثر نہ ہو، تو اس صورت میں خاتون معاشرے میں آ کر ایک اہم رول دکھا سکتے، اسے معاشرے میں آنے کی اجازت ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ اگر تم معاشرے میں آنا چاہتی ہو تو اپنے حجاب کا خیال رکھ کے آؤ، عفت و حیا کے ساتھ آؤ۔ اس طرح نہیں کہ تم معاشرے میں جس طرح تمہارا دل چاہے تم معاشرے میں آ جاؤ۔ کیوں؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ حجاب تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس حجاب تمہاری حفاظت کر رہا ہے، جس طرح ہم ہیرے کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے ہاتھوں سے محفوظ رہ سکے۔ تم خدا کے لیے ایک ہیرے کی طرح ہو، خدا تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ حجاب تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ تم کہو میں بغیر حجاب کے گھر سے باہر جانا چاہتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ نہ یہ تمہارے شوہر کا مسئلہ ہے کہ تمہارا شوہر کہے کہ میں راضی ہوں میری بیوی جس طرح باہر جانا چاہتی ہے جائے۔ حجاب ایک خاتون اور خدا کے درمیان معاملہ ہے، یہ امر اللہ ہے جو خدا نے کس کے حوالے کیا ہے؟ خاتون کے حوالے کیا ہے کہ تم اس کا خیال رکھ کے گھر سے باہر جا سکتی ہو۔ تو دیکھیے، جب خاتون ان چیزوں کا، ان شرائط کا خیال رکھ کے گھر سے باہر جائے گی، اپنی گرداری، اپنے حجاب کا خیال رکھ کے گھر سے باہر جائے گی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سی ایسی خواتین نظر آتی ہیں جو ان دو شرائط کے ساتھ باہر گئی ہیں، جن کے بچے بھی معاشرے میں بہتر مقام حاصل کر سکے ہیں، وہ خود بھی معاشرے میں انہوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے۔ اور صدر اسلام میں دیکھیے، اگر انسان کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ تین حوالوں سے کر سکتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ وہ اپنے دین کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ تو صدر اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سی ایسی خواتین نظر آتی ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کرنے میں مردوں پر بھی ترجیح حاصل کی۔ ان میں ایک خود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ کس طرح سے قبول کیا؟ آپ دیکھیے، جب انسان کسی چیز کو قبول کرتا ہے تو کیا سب سے پہلے اس کی حقانیت کو تسلیم کرے کہ میں جسے قبول کر رہا ہوں، جسے ایکسیپٹ کر رہا ہوں، وہ حق ہے، وہ صراط مستقیم ہے، اس چیز کو وہ تسلیم کرے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اتنی جرأت ہونی چاہیے، اتنی شہامت ہونی چاہیے کہ وہ اعلان کر سکے، وہ کہہ سکے کہ ہاں میں نے اس دین کو قبول کیا ہے، ہاں میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں بہت سے مردوں میں یہ دونوں خوبیاں نہیں پائی جاتی تھیں، اور بہت سے مرد ایسے تھے جن میں پہلی والی خوبی پائی جاتی تھی، جو اسلام کی حقانیت کو مان چکے تھے لیکن ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اعلان کرتے۔ اس معاشرے میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ان دو خوبیوں کے ساتھ کس طرح سے اعلان کیا؟ پہلے انہوں نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کیا، اس کے بعد بڑی جرأت اور شہامت کے ساتھ اس کا اعلان بھی کیا، اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اسلام کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ تو شاید یہاں پہ بعض ناظرین یہ سوچیں کہ اس زمانے میں اگر حضرت خدیجہ نے ایسا کیا تو کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ ایک دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہاں، مکہ کے جتنے بھی بڑے افراد تھے، جتنے بھی اپنے آپ کو بزرگ کہلواتے تھے، وہ سب اسلام کے مخالف تھے، لیکن خدیجہ ان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ خود ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ نہیں، ہمیں یہاں پہ حضرت سمیہ نظر آتی ہیں جو نہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، نہ وہ امیر تھیں، ان کے پاس دولت بھی نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو تسلیم بھی کیا، پھر بڑی جرأت کے ساتھ اس کا اعلان بھی کیا، اور پھر اپنے اس اعلان کے بعد انہیں کیا کیا اذیتیں نہیں پہنچائی گئیں، انہوں نے کیسی تکالیف نہیں برداشت کی، انہیں شکنجہ کیا گیا، لیکن جو ہے انہوں نے اف تک نہیں کی، وہ اپنے دین سے واپس نہیں پلٹی، حتیٰ کہ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ قرار پائیں۔ اور رسول گرامی اسلام جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے، ان کے اور حضرت یاسر کے پاس سے گزرتے تھے، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ صبرا علی یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، کیوں؟ میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ تو تھا کہ ایک خاتون دین کی بقا کے لیے کس طرح سے جو ہے اپنا رول دکھا سکتی ہے معاشرے میں۔ اس کے بعد ہے کہ خاتون آیا سیاست میں بھی کوئی رول دکھا سکتی ہے، سیاست میں آ سکتی ہے یا نہیں۔ اسلام نے انسان کو اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ فردی زندگی نہیں گزار سکتا، اور جب انسان اجتماعی زندگی گزارتا ہے تو اسے بہت سے مسائل پیش آتے ہیں، بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں معاشرے میں، بہت سے وظائف ہوتے ہیں جو اسے انجام دینے ہیں، اس کی گردن پہ بہت سے فرائض ہوتے ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں، اور شاید انہی تمام چیزوں سے مل کر ایک معاشرہ تشکیل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے معاشرے میں، سیاست میں خاتون کس طرح سے رول دکھا سکتی ہے۔ ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نظر آتی ہیں، کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کام تقسیم کیا تو ان کے ذمے گرداری لگائی، اور گرداری کو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے انجام دیا کہ معاشرے کو حسنین جیسے فرزند دیے، زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیاں دیں جو اسلام کی بقا کے ضامن بنے۔ اور وہی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب انہوں نے یہ احساس کیا، دیکھیں یہ احساس کرنا بہت ضروری ہے کہ کب میں گرداری کروں اور کب مجھے معاشرے میں کچھ کر کے دکھانا ہے، کب گھر کو میری ضرورت ہے، کب معاشرے کو میری ضرورت ہے۔ اور جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ محسوس کیا کہ ہاں معاشرے کو میری ضرورت ہے، اب اسلام کی بقا کے لیے مجھے گھر سے باہر آنا چاہیے، تو آپ گھر سے باہر آئیں، اور آپ نے گھر سے باہر جب آپ آئیں تو آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھا، آپ احتجاج کے لیے جا رہی تھیں۔ معاشرے میں جب انسان سیاست میں آتا ہے تو احتجاج کرنا بہت ضروری ہے، کس کے خلاف؟ ظالم کے خلاف، امر بالمعروف و نہی عن المنکر بہت ضروری ہے۔ آپ جا رہی تھیں، آپ کس طرح سے گئی ہیں؟ آپ نے پہلی چیز جس کا خیال رکھا، آپ اکیلی نہیں گئی، آپ ایک گروہ کو ساتھ لے کر گئی، اور اس گروہ میں حسنین جیسے بیٹے تھے، حضرت عمار اور ابو ذر جیسے صحابی تھے جو بہت اعلیٰ پائے کے صحابہ تھے، ان کے ساتھ آپ گئی ہیں۔ دوسری چیز آپ نے جس کا خیال رکھا، آپ حکمران کے گھر نہیں گئیں، اس لیے کہ آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، آپ کا کوئی شخصی مسئلہ نہیں تھا، ایک اجتماعی مسئلہ تھا، اسلام کی بقا کا سوال تھا۔ آپ نے مسجد نبوی کا انتخاب کیا، ایسی جگہ کا انتخاب، یہاں پہ ہر قسم کے افراد آتے تھے، کیا خواتین، کیا مرد، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، ہر قسم کے افراد آتے تھے۔ اور یہاں پہ حضرت زہرا ہمیں یہ بتانا چاہتی ہیں کہ جب تم اپنی بات پہنچانا چاہتے ہو تو ایسی جگہ کا انتخاب کرو یہاں پہ سب موجود ہوں، ہر قسم کے افراد موجود ہوں، تاکہ تمہاری آواز وہیں دب نہ جائے، تمہاری آواز باقی رہ جائے، اور وہ افراد دوسروں تک تمہاری آواز پہنچا سکے۔ اور تیسرا آپ نے جس چیز کا خیال رکھا، آپ نے پردے کے پیچھے سے خطبہ دیا۔ یہ کس لیے؟
امرین صاحبہ اگر اجازت دیں تو ہم یہاں ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ محترم ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔
قال علی ابن الحسین علیہ السلام، واما حق الزوجۃ فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك فتكرمها وترفق بها، وإن كان حقك أوجب فإن لها عليك أن ترحمها۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، عورت کا حق یہ ہے کہ تم جان لو، خداوند عالم نے اسے سکون اور محبت کا باعث قرار دیا ہے، اور جان لو یہ تم پر خدا کی نعمت ہے، پس اس کا احترام کرو اور مہربان ہو کے پیش آؤ، اگرچہ اس پر تمہارا حق اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ حق اس کا ہے کہ تم اس کے ساتھ مہربان بن کے رہو۔
وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ناظرین, ہماری گفتگو گھریلو زندگی میں دین کے کردار کے موضوع پر چل رہی تھی, جس پہ ہماری مہمان نے بہت اچھے نکات کی جانب اشارہ کیا اور ہماری گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ ایک دیندار خاتون کا ایک معاشرے میں کیا کردار رہا ہے یا ایک کردار رہے گا. اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آئیے پھر ہم اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے مزید مستفید ہوتے ہیں. محترمہ امرین صاحبہ, آپ بیان فرما رہی تھیں کہ ایک دیندار خاتون کا معاشرے میں جو ہے وہ کیا کردار رہا ہے کہ عصر حاضر کی آپ نے بہت سی معاف کیجیے گا صدر اسلام کی بہت سی مثالیں آپ نے جو ہے خواتین کی پیش کی تھیں, اب کیا کہنا چاہیں گے آگے؟
تیسرا نقطہ جن کا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے خیال رکھا, آپ نے پردے کے پیچھے سے خطبہ ارادہ کیا, تو یہ انہوں نے اپنے حجاب کی حفاظت کے لیے نہیں کیا بلکہ اپنی منزلت لوگوں کو منوانے کے لیے. یہ سب جانتے تھے, مانتے تھے, لیکن جو ہے شاید بھول چکے تھے لوگ, تو آپ نے انہیں یہ احساس دلانا چاہا, انہیں جگانا چاہا. تو یہاں پہ بھی شاید کہا جائے کہ حضرت زہرا رسول گرامی اسلام کی بیٹی ہیں, ان کی پرورش انہوں نے کیا. ہمیں ایک اور خاتون نظر آتی ہیں, سودا بنت عمار, کہ وہ ایک ایسی خاتون ہے جو انتہائی ذہین بھی تھیں اور سیاست میں بھی بہت فعال تھی, بہت ایکٹیو تھیں آپ. حتیٰ کہ ان کے بارے میں جب آیت اللہ جوادی عملی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عورت جمال اور جلال کی روشنی میں, تو اس میں آپ کیا بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کیوں دنیا میں مانے گئے اور کیوں وہ شہرہ آفاق ہو گئے, اس لیے کہ ان کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں, ان کے کردار پر کتابیں لکھی گئیں, ان کے کردار پر فلم بنائی گئی, لوگوں نے کتابیں پڑھی, فلم دیکھی, اس لیے وہ جو ہے وہ شہرہ آفاق ہو گئے. یا اس سے پہلے بھی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان رد و بدل ہوتی تھی ان کی باتیں, لیکن ایسی خواتین کیوں شہرہ آفاق نہ ہو سکی, ان کا چرچا کیوں نہ ہو سکا, اس لیے کہ ان کا نام حجاب میں رہ گیا. تو آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں خاتون کو خود حجاب میں رہنا چاہیے تاکہ اس کی عزت کی جا سکے, اور اس کا نام کتابوں میں ہونا چاہیے تاکہ اس کی منزلت کو دنیا دیکھے. تو یہ ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے معاویہ کو بھی لاجواب کر دیا, بہترین سخنور تھی یہ, اور اسلام کی تبلیغ میں بھی انہوں نے بہترین کردار ادا کیا. جب کوئی گروہ کسی حاکم کے پاس جاتا تھا کوئی شکایت بیان کرنے کے لیے, اپنے حق کے دفاع کے لیے, تو انہی کو کہتے تھے کہ آپ بات کریں گی. تو اب اس گروہ میں مرد بھی تھے لیکن ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ بات کریں گی. اسی طرح ہمیں ام الخیر نظر آتی ہیں جو صفین کی بہترین مقرر ہیں. انہوں نے کب تقریر کی؟ وہاں یہاں حضرت علی علیہ السلام بھی موجود تھے جنگ صفین میں, حسنین موجود تھے اور بہت سے صحابہ موجود تھے, اور حضرت عمار یاسر کی شہادت کے بعد جب امام علی کی فوج منتشر ہونے لگی تو آپ نے کیا کیا, لوگوں کو روکنے کے لیے آپ نے تقریر شروع کی, اور آیات اور روایات یہاں پہ میں بیان نہیں کر سکتی, ٹائم کافی شارٹ ہے. آپ نے اس طرح سے آیات اور روایات کا استفادہ کیا, امام علی کا مقام اور منزلت آیات اور روایات کے ساتھ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور لوگوں کو کہا کہ تم کس علی کو چھوڑ کے جا رہے ہو, واپس پلٹ آؤ. تو انہوں نے دیکھیں وہاں پہ تقریر کی, یہاں پہ مولا کائنات خود موجود تھے اور حتماً ان کی اجازت سے کی ہوگی. اور تیسرا یہ کہ خاتون ادبی حوالے سے بھی معاشرے میں رول دکھا سکتی ہے, جیسا کہ ہمیں صدر اسلام میں خنسا نظر آتی ہیں جو ایک ایسی شاعرہ تھیں جو شہید پرور تھیں, ان کے دو بھائی جنگ میں شہید ہو گئے, اس کے بعد انہوں نے شاعری کرنی شروع کی, اور اپنی شاعری کے ذریعے کیا کیا انہوں نے مردوں کو میدان جنگ کی طرف جانے کی دعوت دیتی تھی, اور بہت سے مرد ان کی شاعری کی وجہ سے جو ہے وہ میدان جنگ کی طرف جاتے تھے اور شہادت کا شربت نوش کرتے تھے. تو یہ تو تھی صدر اسلام کی خواتین. میں کہوں گی کہ اگر صدر اسلام میں اس طرح کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور بیویاں جو ہے وہ ملی ہیں تو اس طرح آج بھی ہیں. اگر جو ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جیسی بہن امام حسین کو ملی ہے تو ایسی ہی بہن شہید باقر الصدر کو ملی ہیں کہ شہیدہ بنت الہدا, جنہوں نے اپنی تمام زندگی میں بائی کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلی اور بائی کے مشن کی پایا تکمیل کے لیے, ان کی غیر موجودگی میں ان کے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے, ان کے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے, بائی کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, عراق کے لوگوں کا شعور جگانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ حتیٰ کہ شہادت تک جانے سے بھی دریغ نہیں کیا اور جامع شہادت انہوں نے نوش کیا. اگر جو ہے اس وقت حضرت رباب اور زہیر بن کین کی بیویاں جیسی بیویاں اسلام کو ملی ہیں تو آج بھی آپ دیکھیے علامہ طباطبائی اور امام خمینی اپنی بیویوں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام خمینی نے جو لیٹر اپنی بیوی کے نام لکھے اگر انہیں پڑھا جائے تو امام اپنی بیوی کے قدر دان تھے. علامہ طباطبائی خود کہتے ہیں کہ میں جس مقام تک بھی پہنچا ہوں اس میں میری بیوی کا ہاتھ ہے. اگر جو ہے وہ حضرت فاطمہ جیسی بیٹیاں اس دور میں ملی ہیں تو آج بھی ہیں, اگر ویسی شاعرہ اس دور میں ملی ہے تو آج بھی آپ بحرین میں دیکھیے ایک جوان شاعرہ نے کس طرح آل خلیفہ کے تمام ارادوں کو پسپا کر کے رکھ دیا، کس طرح وہ جوانوں کو کہہ رہی ہیں کہ آؤ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تم آگے بڑھو اور جو ہے وہ آل خلیفہ سے نہ ڈرو، کس طرح وہ جوانوں کو آمادہ کر رہی ہیں کہ تم اپنے مقصد کو حاصل کرو.
محترمہ امرین صاحبہ، یہاں کوئی کال ہے، ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. شاید رابطہ ہمارا قطع ہو گیا ہے. جی محترمہ، آپ کیا فرما رہی تھی؟
تو دیکھیے، اسلام نے عورت کو روکا نہیں ہے، خاتون ہر فیلڈ میں اپنا رول دکھا سکتی ہے. اور ایران کی خواتین نے یہ ثابت کیا ہے کہ حجاب کے ساتھ خاتون سب کچھ کر سکتی ہے، ڈاکٹر بن سکتی ہے، انجینئر بن سکتی ہے، آرمی آفیسر بن سکتی ہے، لیکچرر بن سکتی ہے، کسی بھی فیلڈ میں جا سکتی ہے اور مؤثر بھی ثابت ہو سکتی ہے. اور بہت سی خواتین ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے معاشرے میں اتنا اہم رول ادا کیا ہے. خاتون بچوں کی اچھی تربیت کر کے بھی اتنی ہی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے جتنی کہ خود معاشرے میں آ کے کچھ کر کے دکھائے تو اچھی جو ہے وہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. تو دیکھیے، دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں یا حجاب کر لیں. دین جب جو ہے وہ انسان پہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس کے ہر پہلو پہ اثر انداز ہوگا. جب اس کے ہر پہلو پہ اثر انداز ہوگا تو انسان جس فیلڈ میں جائے گا اس پہ بھی اثر انداز ہوگا. اگر ایک دیندار خاتون معاشرے میں جائے گی اور کچھ کر کے دکھانا چاہے گی، کسی کوئی مقام حاصل کرنا چاہے گی، تو آپ دیکھیے اگر وہ اسلامی شؤونات کا احترام کرتے ہوئے معاشرے میں جائے گی تو کیا ہوگا، معاشرہ جو ہے وہ مفاسد سے آہستہ آہستہ خالی ہو جائے گا. اس کو دیکھیے اور بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف آئیں گے. لیکن اگر خاتون اپنے اسلامی شؤونات کو بول کر مغرب کی پیروی کرتے ہوئے، مغرب کی اندھی تقلید کرتے ہوئے معاشرے میں جائے گی تو ہمارے معاشرے کا بھی وہی حال ہوگا کہ نہ تو گھر پائیدار ہوں گے، نہ ہمارا معاشرہ مفاسد سے خالی ہوگا، اور نہ ہماری اولاد کی شخصیت میں جو ہے وہ جمعیت ہوگی، بلکہ ان کی شخصیت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. اور اگر اولاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو تو پھر معاشرہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے کہ معاشرے کی سنگ بنیاد یہی بچے ہوتے ہیں جو معاشرے کو یا سالے بنا سکتے ہیں یا مفاسد کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ خاتون ہوتی ہے جو ان بچوں کی تربیت کرتی ہے، یا خاتون خود اسلامی اقدار کا خیال رکھ کے اگر آئے گی تو معاشرے کو صالحانہ راستے کی طرف لے جائے گی. اور اگر اسلامی شؤونات کا، اسلامی اقدار کا خیال نہ رکھتے ہوئے معاشرے میں آئے گی تو معاشرہ ہرج و مرج کا شکار ہو جائے گا.
جی واقعی محترمہ امرین صاحبہ، جیسے کہ آپ نے مثالیں ان خواتین کی دی، واقعی یہ خواتین جو ہیں وہ قابل مثال ہیں. ان کی واقعی مثال نہیں ملتی ہے کہ ان تمام خواتین کے ان کردار سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر خاتون چاہے تو حجاب میں رہ کر اور جو ہے وہ اپنے تمام فرائض اس کو بہترین انداز سے ادا کر سکتی ہے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدر اسلام یا عصر حاضر کی جو خواتین کی آپ نے مثالیں پیش کی، یہ سب کے سب وہ خواتین ہیں کہ جو ایک دینی حجاب میں رہ کر، دینی معاشرے میں رہ کر اور ان تمام احکامات کی پابندی کے ساتھ انہوں نے اس رول کو نبھایا ہے. تو یہاں پر ہم ان لوگوں کا جواب دے سکتے ہیں کہ جو خواتین کا یہ ذہنیت ہے کہ جو سمجھتی ہیں کہ پردے میں رہ کر خاتون کچھ نہیں کر سکتی، اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو اس پردے سے باہر آنا چاہیے.
نہیں، اس کے برعکس، پردے سے باہر رہ کے وہ اس طرح سے مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی. شاید ڈاکٹر بن جائے یا کسی اور فیلڈ میں چلی جائے، کامیاب ہو جائے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں بن سکتی. دوسرا، اپنے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کو بھی مفاسد کی طرف لے جائے گی. لیکن ایک پردے دار خاتون خود بھی جو ہے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، معاشرے کو بھی مفاسد کی طرف نہیں لے جائے گی، بلکہ اسے جو ہے وہ جو کہ انسان، دیکھیں خدا نے کچھ جو ہمیں، ہم پہ پابندیاں لگائی ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ہم کمال تک پہنچ سکیں، ہم سعادت کی طرف جا سکیں. اور وہ حجاب بھی اسی لیے ہے، یہ خود عورت کی حفاظت ہے، خود خاتون کی حفاظت ہے. یہ نہیں ہے کہ ناخواستہ اسلام نے جو ہے عورت کا استحصال کیا ہے یا اسے قید کیا ہے. نہیں، اسلام نے کہا ہے تم کسی بھی فیلڈ میں چلے جاؤ. خود ایران میں دیکھیں خواتین کھیلوں میں شرکت کر رہی ہیں، فٹ بال کھیل رہی ہیں اور دوسرے کھیلوں میں ہیں، لیکن کیا اسلامی حجاب کا خیال رکھتے ہوئے وہ آپ تمام کام انجام دے رہی ہیں. حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آرمی میں ہیں، پولیس میں ہیں، اور بھی دوسری فیلڈس میں بھی ہوں گی، شاید ہم نہ جانتے ہوں، لیکن جو ہے وہ علمی پیش رفت جو ہے وہ خاتون کسی بھی سانچے میں کر سکتی ہے. لیکن ایک دیندار خاتون اس علمی پیش رفت کو اس طرح سے مؤثر بنا سکتی ہے کہ اس کا کردار بھی تاریخ میں ثبت ہو جائے، تاریخ میں باقی رہ جائے، اور جو ہے وہ معاشرے کو بھی اس کی طرف صالحانہ مقاصد کی طرف لے جائے.
جی بہت بہت شکریہ محترمہ امبرین صاحبہ, بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا اور ان خواتین کی آپ نے مثالیں پیش کی. ہمیں امید ہے کہ ہماری تمام ناظرین جو ہیں وہ کہ جن میں اکثر جو ہے وہ خواتین ہیں, کہ وہ ان تمام خواتین کو اپنا سرمشق بنائیں اور انہیں جو ہے کوشش کریں کہ ان تمام جو خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں, بالخصوص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ یا حضرت خدیجہ جیسی عظیم ہستیاں, ان کے نقش قدم پر خدا ہم سب کو چلنے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ محترمہ امبرین صاحب, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ہم ملاقات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو شکریہ ادا کر کے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. محترم ناظرین, امید کرتی ہوں ہماری گفتگو آج کی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر کوئی سوال اس متعلق ہو تو ہمیں ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں, ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب ہم آپ تک پہنچائیں. اگلے پروگرام تک آپ تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں, اسی دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو ان تمام عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اللہ